أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. شب 40، شب غم، عاشورا کے بعد سب سے زیادہ غم کی شب، شب 40 ہے. آپ کی خدمت میں تنجملات عرض کرنے سے پہلے دل چاہتا ہے کچھ اشعار پڑھوں. میرے خیال میں اشعار کا کچھ حصہ میرے برادر نے آپ کو بیان فرمایا، مرحوم جوش کے اشعار ہے. خلاصہ اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن خراج عقیدت دوسروں سے قرض لے کر امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یا عنان ذہن عالم حق کی جانب موڑ دو، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دو. جوش ہے، اس کے تدین پر کافی اعتراض ہوتا ہے، لیکن حسین کے شیعوں کو یہ پیغام دے رہا ہے. سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا. شعلے کو سیاہی سے ملایا نہیں تو نے، سر کفر کے چوکھٹ پہ جھکایا نہیں تو نے. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت صبح تو عزم، دشت بلا و غم. صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں صرف ایک انسان کا قدم. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین. جس کی نظر پہ شیوے حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تبان. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. جب تک اقدار سے اغراض ہے گرم پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. کیا سرخ مسلمانوں کے پیارے ہے حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہے حسین. خلیل نے نہ پایا عزم عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. آنکھوں کو رطوبت تو ملے آنسو کی، سینے کو حسین کی حرارت نہ ملے. تخت پہ سرمایہ، مختلف اشعار جمع کیا ہے، آپ تسلسل کو مد نظر نہ رکھیں. تخت پہ سرمایہ داری بصد اجلال و زین، اور ٹس سے مس نہ ہوئے محبان حسین. اس طرح جس طرح سے ظلم سے احفام ہوا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا. سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. آتش برس رہی ہے تو برس خیام پر، آنے نہ پائے آنچ مگر حق نام پر. مردانگی کے طور کا تنہا کلیم ہے، تو سی نئے حیات کا قلب سلیم ہے۔ پھر دشت جنگ کو ہے تیرا انتظار، اٹھ اٹھ روزگار کے روزگار تازہ کے پروردگار اٹھ۔ پھر نائب یزید ہے دنیا کے شہریار، پھر کربلا نو سے ہے نوع بشر دوچار۔ اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو عزم حسین دے۔ کربلا اور عزاداری ایک قسم کی اربعین اور عاشورا میں فرق ہے۔ عاشورا یعنی قربانی دینے کا عروج کا نام، اس میدان کا نام ہے جس میں آخری درجہ قربانی خدا کے راہ میں خوشنودی خدا کے لیے پیش کی گئی۔ اربعین اس قربانی کے پیغام سے عالم کو بیدار کرنا، اس قربانی کے پیغام کو ہر جگہ پہنچانا۔ اس لیے کہ عاشور کے بعد ہی سے گیارہ سے شروع ہوا اور اربعین کے دن عروج پر پہنچا پیغام رسانی انقلاب کربلا، پیغام خون۔ اگر عاشور کے اس انقلاب کے خالق حسین ہے تو پیغام رسانی کے انقلاب کے خالق زینب ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت نے کیا انتظام کیا۔ ہم نے سابقہ ایک گفتگو میں عرض کی کہ اس وقت اس خون کے پیغام سے امت کو باخبر کیا، پوری امت کو۔ پھر سن 61 اگر اسرا نہ ہوتے، زینب کی کردار نہ ہوتی کربلا کے صحرا میں، عاشور کے دن حسین کے جسم اطہر کے ساتھ حسین کے ہدف بھی ختم کیا جا سکتا تھا۔ ان اسیروں نے یہ انتظام کیا کہ پیغام حسین ہر جگہ پہنچ جائے۔ اسی لیے حضور نے عالم خواب میں جب حسین اپنے نانا کے روزہ پر گئے فرمایا، حسین آپ کو عراق جانا ہے، ان اللہ شاء یراك قتیلا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ آپ شہید ہو جائے۔ وشاء یراهن سبایا، اور مشیت الہی یہ ہے کہ اہل بیت اسیر ہو جائے۔ ان عند اللہ منزلہ لا تنال الا بالشہادہ، خدا کے پاس ایسا درجہ اور مقام آپ کے لیے ہے، اس مقام پر آپ فائز نہیں ہو سکتے جب تک آپ شہادت کے جام کو نوش نہیں فرمائیں گے۔ یہ انتظام ہوا اور پھر عرض کیا کہ بشر کی طبیعت، انسانوں کی طبیعت ہے، ایک سخت ترین واقعہ کو کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں سخت ترین حوادث پیش آتے ہیں، 10-15 سال کے بعد بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو بشر تو اس سے آگے ہے۔ ملک میں چند مہینے پہلے ایک بہت بڑا بحران وجود میں آتا ہے، پھر ایک چند مہینے گزرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے اس عظیم انقلاب کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انقلاب صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے وجود میں نہیں لایا گیا تھا، حفظ اسلام کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تھا یہ انقلاب۔ بشر کو بیدار کرنے کا سب سے بڑا حربہ یہ انقلاب ہے، انسانیت کو اسلام کے ساتھ فکری اور قلبی لحاظ سے ہم آہنگ کرنے کا سب سے بڑی دولت یہ انقلاب ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ یہ انقلاب پوری تاریخ پر حاوی رہے اور انسانوں کے فکر اور انسانوں کے دل اور انسانوں کے اعضاء و جوارح پر اس انقلاب کی حکومت ہو۔ اسی لیے عزاداری کا یہ انتظام ہوا۔ اس انتظام میں اہل بیت نے سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ عرض کیا اگرچہ آدم سے لے کر کربلا تک واقعہ کے پیش آنے سے پہلے گریہ کیا ہے انبیاء نے، اولیاء نے، لیکن اصل شروع واقعہ کے بعد ہے۔ واقعہ کے بعد عزاداری، ہر مقام پر عزاداری، ہر موقع سے استفادہ کرتے۔ اس سلسلے میں بہت ترقی ہوئی، شک نہیں ہے۔ جو عزاداری کے مراسم، عزاداری کی روایات شیعوں کے درمیان ہے، اس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی کسی دین کسی مذہب والوں کے پاس۔ ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس مذہب کے ہر فرد دیندار ہو غیر دیندار ہو، بد کردار ہو با کردار ہو، عالم ہو جاہل ہو، سب کے سب حاضر ہو جائے اس مجلس میں، اس نشست میں، اس جگہ پر جہاں پر اپنے رہبران کا تذکرہ ہوتا ہے. تاریخ کا سب سے زیادہ آنسو اس راہ میں دیا گیا، اتنے آنسو کسی واقعہ میں نہیں بہایا گیا، بلکہ اس کا عشر عشیر بھی کسی تاریخی شخصیت کے اوپر آنسو نہیں بہایا گیا. عواطف اور جذبات کے سمندر کا نام ہے آزاداری. بہت ترقی ہوئی عرض کے حد تک، وہ لوگ جو بے کردار ہے، گناہگار ہے، لیکن آزاداری کے اس وظیفہ کو وہ بھی انجام دیتے ہیں. شیعوں کی خصوصیت ہے، طرۂ امتیاز آزاداری، اگرچہ آزاداری شیعوں کے مخصوص نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیام حسین کا مقصد صرف تشیع کے اہداف نہیں تھے. حسین خود صرف شیعوں کا نہیں ہے، کل مسلمین کے امام ہیں، نواسۂ رسول ہے، انبیاء الہی نے گریہ کیا ہے، خاتم انبیاء نے حسین پر گریہ کیا ہے. یعنی حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے، سب کا ہے. حسین پر گریہ صرف شیعوں نے نہیں کیا، انبیاء الہی نے کیا. یہ روایت صرف شیعہ روایات میں نہیں ہے، اہل سنت کی روایت میں بھی ہے. بنابراین آزاداری صرف شیعوں کی ذمہ داری یا شیعوں کا فریضہ یا شیعوں کی روایت نہیں ہونا چاہیے، کل امت کی ذمہ داری ہے آزاداری حسین کرے. پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر نے اپنے عزیزوں پر اتنا گریہ نہیں کیا، آپ تاریخ کو پڑھیے، جتنا حسین پر گریہ کیا واقعہ پیش آنے سے پہلے. بس حسین کی شخصیت، انبیاء کی سیرت، اولیاء کی سیرت، اور پھر مقاصد حسینی، اہداف حسینی کیا تھے؟ الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهن. جو اہداف اور جو مقاصد کو عملی کرنے کے لیے، جن اہداف و مقاصد کی وجہ سے، جن آیات و احادیث کی وجہ سے حسین نے قیام کیا، وہ بھی مخصوص نہیں شیعوں کے ساتھ. اسلامی مشترکہ اہداف کے لیے حسین نے قیام کیا ہے. اس میں ایک نقطہ بھی مدینہ سے لے کر کربلا تک، پھر کربلا سے لے کر مدینہ تک اسرا کے، ایک نقطہ بھی نہیں ملتا ہے کہ مخصوص شیعوں کے ساتھ ہو. نہ صرف آزاداری سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے. حسین نے انسانیت کو بچایا، اقدار کو بچایا. حیات منت ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت کے ساتھ مبارزہ کیا ہے، کرامت انسانی بچانے کی کوشش کی، پیغام دیا کرامت انسانی سب سے اہم چیز ہے، عزت اور شرافت سب سے اہم چیز ہے، اس کو ختم نہ کرو. بلکہ دشمنوں سے بھی فرمایا، یا شیعہ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، دین کو نہیں مانتے ہو، اور معاد کا خوف، قیامت کا خوف بھی تمہارے دلوں میں نہ ہو، کم از کم ایک آزاد انسان بنو، انسانیت سے بھی محروم نہ ہو جاؤ. تو یہ قیام انسان کو بچانے کے لیے قیام ہے، سارے انسانی اہداف کو زندہ رکھنے کے لیے قیام ہے. حکمرانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو انسانیت سے محروم کرے. غلاموں کا ایک مجموعہ چاہتے ہیں حکمران، آزاد باشرافت باکرامت انسان کو نہیں چاہتے. قیام اس لیے تھا، ہم خون دیں گے ذلت قبول نہیں کریں گے، خون دیں گے کرامت انسانی کو نابود ہونا نہیں دیں گے، خون دیں گے انسانوں کو ظلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کا پیغام دیں گے. تو یہ آزاداری، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہم اس آزاداری کو عالمی نہ بنا سکے، بلکہ کافی حد تک عام مسلمانوں تک نہ پھیلا سکے. اگرچہ مختصر اس میں کامیابی ہوئی، آپ جانتے ہیں حد تک کچھ ہندو بھی آزاداری کرتے ہیں، کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ انسانیت کے لیے بہار انسانیت ہے، اگرچہ گریہ کرتے ہیں، آزاداری میں گریہ ہے،
غم ہے، لیکن عظمت کے ساتھ یہ غم مناتے ہیں، فخر کے ساتھ یہ غم مناتے ہیں، احساس ذلت کے ساتھ، احساس شکست کے ساتھ، احساس زبونی کے ساتھ غم نہیں مناتے ہیں، فاتحوں کا غم ہے، قلہائے انسانیت کے فتح کرنے والے رہبران قہرمانوں کا غم ہم منا رہے ہیں، اس لیے غم بھی ہے ساتھ احساس سعادت بھی کرتے ہیں، غم مناتے گریہ کرتے ہیں ساتھ خوش بھی ہے کہ ہم کس کے غم منا رہے ہیں، مظہر صفات خدا کے غم منا رہے ہیں، عظیم ترین پاک ترین انسانوں کے غم منا رہے ہیں، پاک ترین اہداف کے لیے خون دینے والوں کے لیے ہم آنسو دے رہے ہیں۔ غم حسین کو اپنی حد تک ہم نے عرض کیا، بہت آگے بڑھایا، بہت اس کی خدمت کی، اگرچہ غم عظیم تر ہے لیکن ہمارے بس میں جو ہے اس حوالے سے شیعیان اہل بیت نے اس کا حق ادا کیا، غم کی عظمت کے برابر نہیں لیکن ہم اپنے جتنے بساط میں ہے اس حد تک اس پیغام کو، اس غم کو منایا، اور غم منانے کی داستانیں ہیں، کس طرح سے خطرات کو جان سے خریدتے تھے اور غم حسین مناتے تھے، کتنے مصائب مشکلات برداشت کیے اور غم حسین منایا، غم کو زندہ رکھا۔ عاشور کے دن اسی طرح سے غم ہوتا ہے، شاید سن 61 ہجری کے دوسرے سال میں جو غم ہوتا ہے تو اسی طرح سے غم کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جو عاشور کے دن میں نے سابقاً میں غالباً عرض کیا، عزاداری میں مثلا علم ہے، گوڑا ہے وغیرہ، یہ سارے کس لیے ہیں؟ تاکہ اس دن کی منظر بالکل زندہ ہو جائے، جس جو کچھ ہم مصائب میں سنتے ہیں، تاریخ کربلا میں سنتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یہ تھا، وہ سب عاشور کے دن نظر آئے تو وہ غم بہتر زندہ ہوتا ہے، بہتر طریقے سے مجسم ہوتا ہے۔ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن عاشورا کو زندہ رکھنا ہے۔ عاشورا کو زندہ رکھنے کے لیے میں غالباً ایک مثال بھی دی، اگر فلم بناتے ہیں 1000 سال پہلا کوئی واقعہ اگر کوئی بنا رہا ہے، فلما رہا ہے اس کو، تو اس میں گاڑی نہیں لائیں گے، جیپ نہیں لائیں گے، 1000 سال پہلے وہ نہیں ہوتا تھا، اگر اس کو لائیں گے تو پھر وہ فلم کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر عاشورا کو مجسم کرنا ہے دلوں میں، کیونکہ وہ بات جو دل میں اترتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، جو بات فکر کے حد تک رہے اتنے مؤثر نہیں، اگرچہ فکر آغاز ہے انقلاب کے لیے، لیکن مؤثر، حقیقی مؤثر وہ ہے کہ دل میں بات اتر جائے۔ انسان دل کا تابع ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے، عقل کے پیروی کرے تو سارے انسان، سارے پڑھنے والے طالب علم کیا ہے، دانشمند بن جاتے ہیں، بڑے سائنسدان بن جاتے ہیں، انسان دل کا تابع ہے عقل سے بیشتر، اور عزاداری دین کو دل میں داخل کرتا ہے، دفاع از دین کو دل میں داخل کرتا ہے۔ تو عزاداری عرض کیا، اس حوالے سے انجام دیا، لیکن عاشورا کے عرض کے غم کے پہلو کو ہم نے زندہ رکھا، لیکن دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہے۔ بس عاشورا کے غم کو زندہ رکھا، آتش کو زندہ رکھا، وہاں جو ظلم ہوا ہے اس کے مظاہر کو، بدقسمتی سے عاشورا کے دن دو قسم کا کام ہوا، ایک اہل بیت نے جو کارنامہ انجام دیا، دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی، دوسرا دشمنوں نے جو اہل بیت پر ظلم کیا، اب دشمنوں کی جگہ پر ہم اپنے اوپر مارتے ہیں تاکہ وہ یاد زندہ رہے۔ اب زنجیر مارنا یا تلوار مارنا در حقیقت وہ کارنامہ ہے جو دشمنوں نے اہل بیت پر مارا ہے نا، تلوار اہل بیت پر دشمنوں نے وار کیا ہے، تلوار کے ذریعے یا تیر کے ذریعے یا خیموں کو جلا دیا ہے، اس کو زندہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو کارنامہ خود اہل بیت نے انجام دیا ہے، باطل کا للکارا ہے، باطل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، باطل کے برخلاف آواز بلند کی، باطل کے برخلاف تلوار نکالی، اہل بیت نے کبھی اپنے سر پر نہیں مارا۔ تو اس حوالے سے
اللہ
ظاہر ہے یہاں مدرسہ ہے, طلبہ ہے, انشاءاللہ آئندہ کے بہترین علماء ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی امت کو, اپنی قوم کو وہ راستہ بتائے جس راستے کو اہل بیت نے پیش کیا ہے, جو اہل بیت کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچتا ہے. تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بیان نہیں ہو رہا ہے. عاشورا کو زندہ رکھا غم کے حوالے سے, جذبات کے حوالے سے, عشق اہل بیت کے حوالے سے, لیکن اس کو فکری لحاظ سے زندہ نہیں رکھا. اہداف عاشورا کیا تھے؟ زندہ نہیں رکھا اس حوالے سے. ہم نے ہمارے مجالس میں بس اوقات اہداف عاشورا پر گفتگو ہو جائے, بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, بانی مسجد دوسرے دفعہ بلانے سے انکار کرتے ہیں. غم کے پیغام کو پہنچایا, لیکن اس غم کا ہدف جو تھا, اتنے غم اٹھانے کا جو ہدف تھا, اس سے امت کو باخبر نہیں کہ لوگ عاشق حسین ہیں. کیوں پسند نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں نہیں بتایا گیا. انہیں بتایا گیا کہ حسین کا یہ مقصد نہیں ہے. حسین خود کیا فرماتے ہیں؟ خود فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى. تم نہیں دیکھ رہے ہو, حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنِ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا. ان حالات میں مؤمن کو چاہیے اپنے خدا کی دیدار کے لیے جائے, شہادت کو آغوش سے لگائے, مشکلات کو برداشت کرے. یعنی عاشورا کے مقاصد کو اگر ہم زندہ رکھتے غم کے ساتھ, تو کوئی مشکل پیش نہیں آتا. حسین کے غم کے لیے قربانی دینے والے ان مقاصد کے لیے زیادہ قربانی دیتے جن کے لیے حسین نے خون دیے. ششماہا شہزادے کے خون بھی اس راہ میں دیا. سب سے پہلے اپنے فرزند شہزادہ علی اکبر کا خون اس راہ میں دیا. کربلا آپ دیکھ معنویت کے لحاظ سے آگے نہ بڑھ سکے. ہمارے آزاداری ہی کی آپ مثال لیجئے, اس میں کربلا عاشور کے تار سارے مظاہر ہیں, حتیٰ وہ عرض کے مظاہر جو دشمنوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے وہ بھی آزاداری میں نظر آتے ہیں. لیکن جو خود اہل بیت نے انجام دیا, عبادت خدا, شب عاشور حسین مہلت مانگتے ہیں. اگر ہم تقویٰ و دیانت کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز ہوتے تو مہلت مانگتے عزیزوں سے الوداع کرنے کے لیے, جی بھر کے عزیزوں کی زیارت کرنے کے لیے, لیکن حسین نے مہلت مانگی قرآن کے لیے, دعا کے لیے, ذکر خدا کے لیے, نماز کے لیے. خود ہی فرماتا ہے العباس, جا کر ان سے کہہ دو کہ ایک رات ہم, خدا خود جانتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں نماز سے, ذکر خدا سے. ظہر عاشور تیروں کی بارش میں نماز ادا کرنا مستحب عمل ہے نا, جماعت کی نماز ٹھیک ہے, مؤکد مستحب ہے. یہ بتا رہا ہے کس طرح سے عبادت سے عاشق عبادت تھے. یعنی کربلا کی اس پیغام کو ہم نہ پہنچا سکے کہ حسین نے عبادت کی کتنی اہمیت دی, بلکہ مکہ سے بھی جلدی نکلے. فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں ایک بالش بھی حرم خدا سے دور مارا جاؤں, میرے لیے زیادہ قابل قبول ہے حرم میں مارے جانے سے. میرے مارے جانے سے, میری شہادت سے حرم کی حرمت ختم ہو جائے گی, کیونکہ حرم میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. حد کی حرمت حرم سے بچنے کے لیے میں جلدی نکل رہا ہوں. کس حد تک احکام خدا, فرامین خدا کے تابع ہے. عاشورا عشق خدا کے لحاظ سے, محبت خدا کے لحاظ سے بہترین مظہر محبت الہی ہے عاشورا. آپ خود دیکھتے ہیں دعائے عرفہ جو امام حسین کی ہے, اس دعا میں آپ دیکھیے کتنے محبت کے الفاظ ہیں. خدایا کیا میں آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچنے کی کوشش کروں؟ آثار کیا ہوتی ہے؟ مخلوقات کیا ہے کہ ان کی نشانی سے تجھ تک پہنچ جاؤں؟ متى تكون الآثار هي التي تدلني عليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا. خدایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان نہیں دیکھتی. عشق خدا کس طرح سے اظہار فرماتے ہیں؟ آپ کے دست مبارک پر جب شہزادہ تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے, ششماہ شہزادہ پیاسے جان دے رہے تھے. خدا فرمایا, خدایا یہ مصیبت مجھ پر آسان ہے اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے. ہونا ما نزل بی انہ بعینک, یہ عشق الہی ہے. عشق الہی میں ہم کہاں تک جا سکے, عشق الہی کی تربیت ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی عاشورا کی اس پیغام سے ہم محروم ہو گئے. خدا جہنم میں ڈالنے والا, خدا کا کام جہنم میں ڈالنا ہے, اہل بیت کا کام جنت میں لانا ہے. انسان جس سے فائدہ ملتا ہے اس سے محبت کرتا ہے, جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے محبت نہیں کر سکتا ہے. واضح مسئلہ ہے. اہل بیت کے تمام تر خوبیاں اور ان کی طرح کوئی نہیں ہے عظمتوں کے حوالے سے, اس کے باوجود تمام تر خوبیوں کے حوالے سے مظہر رحمت الہی ہے. اہل بیت مظہر رحمت الہی ہے, خدا سے بڑھ کر رحیم نہیں ہے, نمائندے رحمت الہی ہے, مثال رحمت خدا ہے. تو عشق خدا, جن کے دلوں میں عشق اہل بیت ہے, عشق خدا ہونا چاہیے. معرفتی لحاظ سے بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے, فکری لحاظ سے بھی, ورنہ جو حسین تک پہنچتا ہے. خود امام فرماتا, جب کسی نے پوچھا مولا معرفت امام کیا, معرفت خدا کیا ہے, معرفت خدا کیا ہے, تو آپ نے فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت. یعنی جس آدمی کو حسین کی معرفت ہو جائے, امام کی معرفت ہو جائے, خدا سے کیسے دور رہ سکتا ہے. انبیاء اور ائمہ کا ہدف انسان کو خدا تک پہنچانا ہے, مقصد انسان کو خدا تک پہنچانا ہے. فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَى رَضْوَانِكَ, یہ اہل بیت راستہ ہے خدا تک جانے کا. جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں یقیناً خدا تک پہنچ جاتا ہے. اہل بیت اپنی طرف دعوت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت ہو جائے تو سب کچھ دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. امام کی محبت کیوں کرنی ہے, خدا نے حکم دیا ہے. امام کی اطاعت کیوں کرنی ہے, خدا نے حکم دیا ہے. امام کی امامت کو کیوں قبول کرنا ہے, خدا نے حکم دیا ہے. امام کا مقصد کیا ہے, انسان کو محبوب خدا اور محب خدا بنانا ہے, خدا تک لے جانا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قیام حسین کا ایک اہم مقصد بدعتوں کے ساتھ مقابلہ تھا. اہل بصرہ کو جو خط لکھا اس میں یہی فرمایا کہ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں. وَأَنَّ السُنَّ قَدْ أُمِيتَتْ وَأَنَّ الْبِدْعَ قَدْ أُحْيَتْ, سنت ختم کی گئی ہے, بدعت زندہ کی گئی ہے. بدعتیں زندہ, سنتیں نابود. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آ جاؤ تاکہ دین خدا کو زندہ کرے, بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرے. اب حسین کے نام سے ہم بدعتوں میں اضافہ کریں, ہم اس طرح سے دیکھیں. عاشور کا ایک اہم ہدف بدعتوں کے ساتھ مقابلہ ہے, اس میں آگے نہ بڑھ سکے. اخلاقی لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے عاشور میں. حور ہزار آدمیوں کے ساتھ آتا ہے امام کو روکنے کے لیے, امام کو گرفتار کر کے کوفہ پہنچانے کے لیے. ہدف تو یہی تھا نا حور کا, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک صحابی کہتا ہے مولا موقع ہے, غنیمت ہے, حملہ کریں گے, یہ پیاسے ہیں سب, ہم جیت جائیں گے. پیاسے لوگوں میں لڑنے کی صلاحیت کم تر ہوتی ہے. نہیں, امام نے جو پانی لے کر آیا تھا, قدیم زمانے میں پانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ صحراؤں میں اگر پانی نہ ہو انسان مر جاتا ہے, سب کو پلایا اور اپنے دست مبارک سے جب آخری آدمی پہنچا اس قافلہ کا, تھکا ہوا خود پیاسا, اس کا اونٹ بھی پیاسا, آپ نے دست مبارک سے اس کو پانی پلایا, اس کو اونٹ کو پانی پلایا. عظمت اخلاق ہے, کردار ہے, اس لحاظ سے آگے نہ بڑھ سکے. عزاداری یہ سارے چیزیں اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے. بس اوقات کہا جاتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, عزاداری کو عمل کی جگہ پر بٹھاتے ہیں, امام کو خدا کی جگہ پر بٹھاتے ہیں. امام ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے آئے ہیں. عزاداری کا مقصد عاشورا کو زندہ کرنا ہے, اقدار عاشورا کو زندہ کرنا ہے, اہداف عاشورا کو زندہ کرنا ہے. دیکھیں ان تمام ابعاد میں ہماری ذمہ داری اب یہ ہے, معاشرے نے ترقی کیا, لوگ باشعور ہو گئے ہیں, یہ خوش قسمتی ہے. اسی لیے سارے عاشورا کے تمام خصوصیات کے ساتھ عاشورا کو زندہ رکھ سکتے ہیں, نہ صرف غم کی شکل میں, پیاس کی شکل میں, بلکہ اہداف کی شکل میں, مقاصد کی شکل میں, اقدار کی شکل میں. قیام حسین کے بہت ایک اہم مقصد کیا تھا؟ امر معروف و نہی عن منکر تھا, بلکہ آپ کہہ سکتے جامع مقصد, وہ مقصد جس کے اندر باقی سارے اہداف و مقاصد اس کے اندر آتے ہیں, وہ امر معروف و نہی عن منکر ہے. اس کے لیے اتنی عظیم قربانی حسین نے پیش کی. امر معروف ہم کس حد تک آگے بڑھ سکے ہیں, کس حد تک انجام دے سکتے ہیں, دے رہے ہیں؟ بد عملی معاشرے میں کیوں ہے؟ غالباً پانچویں معصوم کی حدیث ہے, کسی قوم میں اگر ایک لاکھ آبادی ہو, کسی قبیلے میں اگر ایک لاکھ آبادی ہو, اس میں سے جو شیعہ ہے, اگر ایک آدمی شیعہ ہو, وہ تمام کرداروں میں, امام کرداروں کا نام لیتے ہیں, ان میں سب سے آگے ہوتے تھے شیعہ, سب سے آگے ہوتے تھے. تو اس حوالے سے, ان تمام حوالوں سے عزاداری کو, اور دوسرا اہم مسئلہ عزاداری میں امر معروف عرض کے اس کے ایک اہم مصداق جو کربلا میں واضح نظر آتا ہے, وہ حکومت اسلامی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں نا کہ خطبہ منا کو آپ دیکھیے, فرماتے دیکھو تم خامد علماء کو خطاب کر کے, خواص کو خطاب کر کے, اصحاب کو خطاب کر کے فرماتے تم کو موت سے خوف ہے, اپنی جان پیاری ہے, خدا کے راہ میں نہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو, نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو, تمہاری یہی حب دنیا, خوف از موت نے بنو امیہ کو تم پر مسلط کیا. مجار الامور بید العلماء الامناء على حلاله وحرامه, تمام امور کا جریان, عالم کے مسائل کا حل علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جو خدا کے حلال و حرام کے امین ہیں, امام خمینی آپ جانتے ہیں حکومت اسلامی کے لیے ایک دلیل اسی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. خود جب بیعت مانگی تو آپ نے ہی فرمایا ولید سے, صبح ہونے دے, ہم دیکھیں گے خلافت کا لائق کون ہے, خلافت کا لائق کون ہے. یزید جو شارب خمر ہے, کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے, وہ لائق خلافت ہے, یا ہم جو خاندان رسالت سے ہمارا تعلق ہے, ہمارا ہاں فرشتے آیا جایا کرتے تھے. حکومت باطل کو رسوا کرنا, اس کے خلاف آواز بلند کرنا, اور حکومت حق کے لیے کوشش کرنا, لوگوں کو تیار کرنا, اس میں کتنے آگے بڑھے ہم. ان اواخر میں ایران میں حکومت اسلامی وجود میں آئی. اس حد تک ایک واقعہ ہے, روس نے جب ایران پر, ایران کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا تھا, تو کچھ مجاہدین نے مبارزہ کیا. ایک عالم بہت بڑے مجاہد تھے اور رہبر تھے گروہ کا, اسیر ہو گئے, گرفتار ہو گئے, انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے. تو کچھ لوگ آئے عاشور کے دن پھانسی دینا چاہتے ہیں, اب وہ بھی آزمانا چاہتے ہیں ان کے جذبہ کو, شہر کے بڑے چوک پر. تو کچھ لوگ آئے, دسیوں ہزار کے تعداد میں آزادار ایک جگہ پر جمع تھے, عاشور کے دن ظاہر ہے شہر پورا جمع ہوتا ہے. کہا کہ بھائی اگر 200 آدمی جائیں گے روس کے, ان لوگوں کو بگا سکتے ہیں جو ہمارے عالم کو پھانسی دے رہے ہیں. تیار نہیں ہوئے, سب کمہ مارنے والے تھے, ان میں دسیوں ہزار کمہ مارنے والے تھے, لیکن کہا کہ نہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, گرم اسلحہ ہے, ہم نہیں جا سکتے. کمہ مارتے تھے لیکن وہاں کے لیے نہیں گئے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی کہ تربیت نہیں ہوئی اس طریقے سے, پیغام نہیں پہنچایا گیا. انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ کے لیے جنت جانا چاہتے, جنت جانے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا گریہ کرو, مسئلہ حل ہے. حسین کا مقصد بھی کیا تھا؟ یہ تھا تاکہ آپ گریہ کریں, اصلا آپ خلق ہوئے گریہ کرنے کے لیے. عشق کی الگ شریعت ہے, شریعت الگ محبت, حلق ہے. حسین دیکھ رہے ہیں مدینہ سے مکہ حرم خدا کی حرمت بچانے کے لیے, تقصیر حسین کی نہیں ہے, اس کے باوجود جب جانتے ہیں کہ یزید آپ کو شہید کرنے والے ہیں, فرماتے ایک بالش بھی باہر میں مارا جاؤں بہتر ہے کہ حرم کے اندر مارا جاؤں. اس طرح سے شریعت کے پابند ہیں. تو سارے ابعاد کربلا کو اسی طرح سے دلوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے غم حسین کو دلوں میں داخل کیا. غم حسین کی حمایت میں 90% کم از کم میرے خیال میں لوگ فداکاری کرنے کے لیے تیار ہے, جان دیں گے اگر آزاداری کو روک دیا, کوئی حکومت نہیں روک سکتی. اگر غم کی طرح مقاصد حسین کو لوگوں تک پہنچائے تو انہیں مقاصد کے لیے اتنی قربانیاں دیں. لوگوں کے دلوں میں عشق اہل بیت ہے, محبت اہل بیت ہے, صرف پیغام صحیح پہنچانا اور غلط پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جس طرح سے غم کا پیغام پہنچایا اور صحیح پہنچایا اور اس نے اپنا اثر دکھایا اور اثر دکھا رہا ہے, اسی طرح سے مقاصد پیغام ہائے کربلا کو اگر ہم پہنچا سکے تو وہی معجزہ کربلا کر سکتا ہے. عاشورا عالم کو تیار کر سکتا ہے استقبال امام کے لیے. ایک شیعہ جو حسین کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جب وہ سنے گا اس جملہ کو کیا فرماتے, جب کربلا کے نزدیک پہنچے ایک منزل پر فرمایا الا ترون الى الحن, دوسری حدیث ہے قال جدی رسول اللہ من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعهد اللہ. میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے کسی نے ایسے حکمران کو اگر دیکھا کہ خدا کے حرام کو حلال قرار دیتا ہے, خدا کے حلال کو حرام قرار دیتا ہے, خدا کے ساتھ جو عہد بندگی کی ہے اس کو توڑتا ہے اور حدود خدا کو معطل کیا ہے, کتاب خدا پر عمل نہیں کرتا ہے, فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل, پھر اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, نہ قول کے ذریعے نہ فعل کے ذریعے, نہ گفتار کے ذریعے نہ کردار کے ذریعے, یا نہیں کہتا ہے والا آیا ہے, یعنی عملاً اور قولاً اس کے خلاف اقدام کی ضرورت ہے. اگر اقدام نہ کرے فکان علی اللہ ان یدخلہ مدخلا, خدا اس کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے گا. یہ قیام کربلا ہے. لیکن اب دیکھیں ہمارے تاریخ تشیع میں عرض کے ابھی آخر میں حضرت امام نے انقلاب لایا, باقی اسلامی حکومت بنانے کی کوشش ہی نہیں ہوئی. اخر یہ اسلام کس لیے آیا, نافذ ہونے کے لیے آیا ہے یا کتابوں میں بند رہنے کے لیے آیا ہے؟ اگر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, چلنے کے لیے آیا ہے, تو حکومت کے بغیر کیسے اسلام چل سکتا ہے؟ اسلام کے اہداف مقاصد فقہ شریعت حکومت کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. فردی زندگی میں آپ عمل کر سکیں گے, حکومتیں جب غلط ہو فردی زندگی میں بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کہتے دین سیاست سے جدا ہے, نہ دین سیاست کو چھیڑنا چاہیے نہ سیاست دین کو, لیکن عملاً یہ حکومتیں لوگوں کے دین کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے, لوگوں کے ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے, لوگوں کے یقین کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتی ہے, وہ نہیں چھوڑتے ہیں. دین کو افیون کہتے ہیں, صرف کمیونسٹ نے نہیں کہا, دوسرے بھی عملاً انہیں کمیونسٹوں کے اس نعرے کے مطابق چل رہے ہیں. تو کربلا میں وہ صلاحیت ہے کہ عالم کو استقبال امام کی تیار. امام خمینی نے یہی مثال پیش کی, کہا کہ ہمارا پہلا مرحلہ شاہ کو نکالنا ہے, دوسرا مرحلہ حکومت اسلامی بنانا ہے, تیسرا مرحلہ عالم کو امام کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. احادیث میں کیا ہے, الموطئون للمهدی سلطانا, ایسے لوگ آئیں گے ظہور امام سے پہلا جو امام کے لیے زمینیں تیار کریں گے, ماحول ہموار کریں گے, اس طریقے سے اہل عالم کو متوجہ کریں گے کہ عالم کی مشکل کا حل صرف امام زمانے کے ذریعے ہے. اگر عالم کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا تو پھر باقی ائمہ کی طرح, باقی ائمہ کیا تھا, ظاہر ہوتے ہوئے غائب تھے, ظاہر ہوتے ہوئے کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے, ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا. اسی لیے عالم کو تیار کرنا امام کے استقبال کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. حضرت امام نے یہ کام کس طرح سے کیا, سب سے بہتر وہی آزاداری سے استفادہ کیا, انقلاب کے لیے آزاداری سے استفادہ کیا, آزاداری کو بامقصد آزاداری میں تبدیل کی, بامقصد آزاداری. آزاداری میں یقیناً معنوی پہلو بھی ہے, سیاسی پہلو ہے, عبادی پہلو ہے, جہادی پہلو ہے, مختلف ابعاد ہے, سارے ابعاد. کچھ انتہا پسندیاں ہوتی ہیں, ایک پہلو کو کوئی پکڑ لیتا تو باقی سارے پہلوؤں کے انکار کرتا ہے. نہیں, آزاداری میں صرف سیاست نہیں ہے, صرف فقہ نہیں ہے, صرف معنویت نہیں, سارے ہونا چاہیے, کیونکہ حسین کا مقاصد کل اسلام تھا. اور جب مقاصد کل اسلام ہے, قربانی بھی کل اسلام کے لیے دیا ہے, اور میدان کربلا میں جو مظاہر نظر آتے ہیں, جو اقدامات نظر آتے ہیں, مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے. کارٹر کو خطاب کر کے جب یرغمال بنایا تھا لوگوں کو امریکہ کے سفارت کے, تو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے اور معاشی ناکہ بندی کی تھی, تو فرمایا کہ وہ قوم جس کے پاس عاشورہ ہے اس کو تم فوجی حملہ سے یلغار سے ڈراتے ہو, اور وہ قوم جس کے پاس رمضان ہے اس کو معاشی ناکہ بندی سے ڈراتے ہو. واقعاً اسی جنگ میں ہر ہجوم سے پہلے نوحہ پڑھتے تھے, نوحہ کو عمل سے دور کرنے کے لیے پڑھتے تھے, نوحہ پڑھ کر مجاہد بنتے تھے. جانے والے 90% سے زیادہ واپس نہیں آ سکتے تھے, جو پہلا گروہ جاتے تھے سرنگوں پر چلنے کے لیے, اور سرنگوں کو پتہ لگانے کے وسائل ایران کے پاس نہیں تھا, اسلحہ کے لحاظ سے بائیکاٹ تھی. یہ جوان جاتے تھے ان راستوں کو کھولنے کے لیے, ان میں سے بہت کم واپس آتے تھے, لیکن جانے کے لیے سبقت لیتے تھے, سبقت لیتے تھے, بسا اوقات اپنی شناخت کارڈ میں تبدیلی کرتے تھے, اپنی عمر کو بڑھاتے تھے تاکہ اجازت مل جائے. والدین, اگر صرف ایک فرزند ہو تو والدین, شرط تھی کہ حکومت کی طرف سے کہ والدین کی رضایت کے بغیر جانے نہیں دینا ہے, تو والدین کو مجبور کر کے یہ بچے راضی کراتے تھے. یہ وہی ہے کہ پیغام کربلا سے لوگ آگاہ ہو گئے. مدیریت صحیح کرنا, نعمت سے صحیح فائدہ اٹھانا آتا ہو وہ نعمت نعمت ہے, ورنہ عذاب ہے نا. چاقو ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں, بیمار کو شفا دیتا ہے, وہی چاقو اگر بچے کے ہاتھ میں ہو یا ایک قاتل کے ہاتھ میں ہو تو صحیح سالم آدمی کو ختم کرتا ہے. اگر نعمت اہل کے پاس ہو تو اس نعمت سے بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہمیں اہل بننے کی ضرورت ہے, پیغام کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. شب اربعین ہے, شب غم ہے, غم منانے کا حکم ہے. سیرت نبی, سیرت ائمہ ہے, سعادت دارین کا ذریعہ ہے, لیکن یقیناً اس غم کے ساتھ اور اس سے زیادہ اہم وہ مقاصد ہے جن کے لیے اہل بیت نے غموں کو آغوش سے لگایا. کیا عرض کروں, عاشور سے زیادہ غم کے ایام اربعین کے ایام ہیں, اس لیے کہ محرم کی جو عشرا حسین کی خدمت میں اہل بیت سیدانیاں تھی ان کی زیارت کرتے تھے. صرف عاشور کے دن لاشیں پہنچ گئی, لاشوں کے ٹکڑے پہنچ گئے, عاشور کے دن غم کا دن تھا, لیکن عاشور سے پہلے وہ شدت نہ تھی, عزیزوں کی زیارت کرتے تھے. لیکن اربعین کے بعد کوئی اور بات, عاشور کے بعد سے مسلسل غم. باعزت انسان کے لیے تلوار قابل برداشت, بھوک قابل برداشت ہے, پیاس قابل برداشت ہے, لیکن دشمنوں کی شماتت قابل برداشت نہیں ہے, توہین قابل برداشت نہیں ہے. بازاروں میں گمائے گئے, روایت میں میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے, شاید فلسفہ یہی ہو, عظمت زینب ظاہر ہو جائے. جب نانا کے روزے میں جاتی تو رات کے وقت جاتی کیونکہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. اب یہ سیدانیاں بازاروں میں, درباروں میں, پھر دربار میں پہنچ کر دشمن شماتت کرتے تھے. دیکھا خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ, خدا نے آپ کے عزیزوں کو, عام طور پر جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے یا مارا جاتا ہے سب آ کے تسلی دیتے ہیں, لیکن اہل بیت کے سارے عزیز چند گھنٹوں کے اندر جب شہید ہوئے, امت تسلی دینے کے بجائے آگ لے کر خیموں میں آئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی. پھر درباروں میں حسین کے ساتھ سر اظہر زینب کے سامنے, اور چوب خیزران اٹھا کر سر اظہر پر مارنا کتنا سخت ہے, خصوصاً ایک باعزت انسان کے لیے اس کے عزیز کے ساتھ اس طرح سے ظلم ہو جائے. وہ حضرت رباب جب دربار زیاد میں پہنچی, سر حسین سامنے رکھا ہوا تھا, جب وہ چھڑی اٹھائی مارنے کے لیے رباب آگے بڑھتی, سر حسین کو اپنے آغوش سے لگاتی ہے, فرماتی کوفہ والوں خدا کے رحمت سے آپ محروم ہو جائے. یہ حسین کی با وفا زوجہ, کہ حسین خود اپنے اشعار میں فرماتے, میں اس گھر سے بھی محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ ہے. جب مدینہ واپس پہنچی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. فرماتی تھی حسین کی لاش تپتی ہوئی دھوپ میں اور میں سائے میں بیٹھوں. جب کوئی کھانا تیار کر کے لاتا تھا کہ آپ نے بہت گریہ کیا, تھک گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, یہ اچھا کھانا بنایا ہے, فرماتی تھی حسین بھوکے پیاسے شہید ہو گئے, میں ٹھنڈا پانی پیوں, میں کھانا کھاؤں. اہل بیت شام پہنچے, میں شام کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا ہوں, مقاتل کی کتابوں میں حسین کی ایک چھوٹی سی بچی کے بارے میں بیان ہوتا ہے, بعض روایت کے مطابق 3 سال, بعض کے مطابق 4 سال. اب خرابہ شام میں اہل بیت ہے, یہ بچی سو رہی تھی, جاگ گئی, بیدار ہو کر گریہ کرنے لگی, میرے ابو ابھی ادھر تھے, میرے پاس سے ابھی بابا کہاں گئے. جب اس طرح سے گریہ کرنے لگی, سارے اہل بیت بھی گریہ کرنے لگے. آواز خرابہ شام یزید کے محل کے نزدیک تھا, آواز وہاں تک پہنچی. یزید نے پوچھا تو بتایا گیا کہ حسین کی بیٹی نے خواب میں حسین کو دیکھا ہے اور رو رہی ہے, سر حسین بھیجا. 2-3 نقلیں, ان نقلوں میں سے ایک روایت یہ ہے, سر حسین جب حضرت رقیہ کے پاس پہنچی تو اس کے اوپر قبرہ ڈالا ہوا تھا, فرمایا میں روٹی نہیں چاہتی ہوں, میں کھانا نہیں چاہتی ہوں, بچوں کو سمجھانے کے لیے, چپ کرانے کے لیے کچھ کھانا پینا انتظام ہوتا ہے نا, کہا فرمایا میں کھانا نہیں چاہتی ہوں, میں بابا کو چاہتی ہوں. پردہ اٹھایا گیا, رومال اٹھایا گیا, سر حسین کی زیارت کی, شہزادی نے سینے سے لگایا, فرمایا بابا اس بچپن میں کس نے مجھے یتیم بنایا, بابا یتیموں کے لیے کون سہارا ہوگا آپ کے بعد, بابا آپ کے محاسن, آپ کے داڑھے, آپ نے خون کا خضاب کس طرح سے لیا, بابا آپ کے گردن کے رگوں کو کس نے قطع کی. اس طرح کے جذباتی جملات کہتی کہتی خاموش ہو گئی. اہل بیت خوش ہو گئی, شاید شہزادی سو گئی ہے, لیکن کیا دیکھتی ہے, اس کی جسم ادھر میں جان نہیں ہے. اہل بیت نے چند مرتبہ ودا کیا, ایک ودا یہی ودا ہے جو شام میں کیا. پہلا ودا جو اہل بیت نے کیا مدینے سے نکلتے ہوئے مدینہ والوں کے ساتھ ودا کیا, گریہ وزاری کی. لیکن وہ الوداع شاید سب سے زیادہ قابل برداشت الوداع تھا, اگرچہ مدینہ سے دور ہو رہے تھے, بادل ناخواستہ مدینہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے, لیکن عزیزوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے. دوسرا الوداع ظہر عاشور تھا. ظہر عاشور کے وقت جب حسین نے آواز دی, یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ علیکن من السلام, میرا آخری سلام ہو آپ پر, یہ دوسرا الوداع تھا. ایسا الوداع کہ جس کی مثال تاریخ میں ملتی, سیدانیاں آ گئی حسین کے زلجناح کے اطراف میں حلقہ کی شکل میں, فرمانی لگی آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نانا کے حرم پہنچا کے جائیے اس میدان کی طرف. چند قدم آگے ہی بڑھ چکے تھے, آواز سنی مہلن مہلن ابن المرتضی, علی کے نور چشم کچھ رکیے کچھ رکیے. جب رکتے ہیں شہزادی زینب ہیں, فرمایا حسین حسین امی نے اپنے وفات کے وقت وصیت کی تھی, اگر حسین نے پیراہن مانگا تو سمجھ لینا حسین کا آخری ودا. دوسرا الوداع یہی شام کا الوداع تھا. شام سے خاندان علی محمد جانے لگے. آپ جانتے ہیں یزید حالات سے گھبرا کر پشیمانی کا اظہار کیا, اس نے عزت و احترام کے ساتھ اہل بیت کو روانہ کیا شام سے. شام کی عورتیں آئی ہیں الوداع کرنے کے لیے. شہزادی زینب کے زبان حال بعض مقاتل نے یوں لکھا ہے, شہزادی زینب فرماتی شام کے عورتوں ہماری ایک شہزادی ہمارے ایک بچے شام کے زندان میں ہم چھوڑ کے جا رہی ہے, اس کا خیال رکھنا. خاندان آل محمد کربلا کے نزدیک پہنچے. بعض روایات کے مطابق حضرت جابر پہلے پہنچ چکے تھے عطیہ کوفی کے ساتھ. عطیہ روایت کرتا ہے جابر نابینا تھے, فرات پر انہوں نے غسل کیا, خوشبو لگائی اور مجھ سے فرمایا میرے ہاتھ کو حسین کی قبر تک پہنچا دے. میں نے حضرت جابر کے دست مبارک کو حسین کے مرقد پر رکھا, جابر چیخ کر بے ہوش ہو گئے. پھر جب میں نے ان کو پانی چھڑکایا ہوش میں لایا, فرمایا یا حسین یا حسین یا حسین, تین بار حسین کو پکارا کوئی آواز نہ آئی. فرماتے ہیں حبیب, فرماتے ہیں حبیب لا یجیب حبیبا, کیسے دوست حسین اپنے دوست آواز دے رہا ہے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد جابر اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا ہے جابر حسین کس طرح سے جواب دے گا, آپ کے جسم ادھر کربلا میں, آپ کے سر مبارک شام. اسی دوران اہل بیت کربلا پہنچ جاتے ہیں. میں کربلا میں تین دن اہل بیت رہے. روزہ حسین پر جیسے سیدانیاں پہنچ گئی, بے اختیار حسین کے قبر پر گر پڑی, گریہ وزاری کرنے لگے اہل بیت. گریہ وزاری کے تین دن تک اس طرح سے گریہ کرتے رہے. کسی نے سید سجاد سے فرمایا مولا زیادہ رکیں گے تو کوئی سیدانی زندہ نہیں بچ سکتا. سید سجاد نے حکم دیا قافلہ مدینہ کی طرف جائیں گے, جانے کا حکم دیا. جب مدینہ کے نزدیک پہنچا سید سجاد نے شاعر کو بھیجا مدینہ کی طرف, مدینہ والوں کو خبر دو کہ ہم پہنچ گئے. شہزادی ام کلثوم کی نگاہ مدینہ کی در دیوار پر پڑی. آپ جانتے مسافر جب پلٹ کر اپنے شہر آتا ہے, اپنائیت کا احساس کرتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, عزیزوں سے ملاقات ہوگی, دوستوں سے ملاقات ہوگی, اپنے گھر میں جائیں گے, اپنے گھر میں سکون ملے گا. لیکن آل محمد کی یہ قسمت نہ تھی. حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں مدینہ تجدینا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا بنونا ولا رجالو. مدینہ ہمیں اپنے اندر آنے کی اجازت نہ دینا, اس لیے کہ جب ہم نکل رہے تھے بھرا کرانا گئے تھے, جب لوٹ کر آئے نہ ہمارے بیٹے ہیں نہ ہمارے مرد زندہ. امام کا نمائندہ مدینہ چلا جاتا ہے کسی بلندی پر, جا کر کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین بکربلا وعدم عیم درارو. مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں, مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تین بار دہراتا ہے مدینہ والے جمع ہوتے ہیں, بشیر کیا ہوا ہے کہ کیا خبر دے رہا ہوں کہ قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں, سر حسین شام میں, اہل بیت حسین اب پہنچ گئے ہیں مدینہ کے باہر. روایت کے مطابق اس طرح سے مصیبت اور غم کا ماحول پیدا ہوا جس طرح سے رسالت میں آپ کے وفات کے دن سارے مدینہ والے نکلے. سید سجاد نے کرسی پر تشریف فرما ہوئے فرمایا مدینہ والوں قرآن میں ہماری محبت کا حکم ہے, اگر محبت کے بجائے ہماری دشمنی کا حکم ہوتا اس سے بڑھ کر دشمنی ممکن نہ تھی. آل محمد مدینے میں جب پہنچے شہزادی زینب ام کلثوم سب سے پہلے نانا کے روزے پر گئی, یا رسول اللہ انی ناعیت عن الحسین, نانا میں حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں. آل محمد نے گریہ وزاری کیا اور پھر اماں کے روزے پر گئی, اماں کے روزے پر گئی, روایت کے مطابق پہلے بے ہوش ہو کر گر پڑی, جب ہوش میں آئی فرمایا اماں میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں. بعض روایت میں یہ ہے حسین کا پیراہن لا کر لایا تھا جے زہرا کے روزے پر ڈال دیا جس پر 120 تیر اور تلواروں کی نشانیاں. الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أن